الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم نے پچھلے سیٹرڈے، کیونکہ ہماری یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے انشاءاللہ، جو ابھی تک ہمارا پلان ہے، پانچ تقاریر کا، جن میں سے ایک تقریر، ایک مجلس گزشتہ ہفتے ہو چکی، اور اس سلسلہ تقاریر کے لیے ہم نے جس موضوع کو، جس عنوان کو منتخب کیا، وہ یہ تھا کہ ری وائٹلائزیشن آف اسلام یا دین اسلام آفٹر کربلا، کہ ہمیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد مسلمانوں کی طول تاریخ میں پیش آنے والے واقعات، اور اسپیشلی آپ کے انتقال کے 50 سال کے بعد پیش آنے والا واقعہ کربلا، اور واقعہ کربلا کے اطراف میں رونما ہونے والے حالات، کہ جہاں سے ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس دین کو رسول خدا نے، اہل بیت علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام کے مجاہدین نے، اور آپ کے مخلصین اصحاب کی قربانیوں نے، جس دین کو پیش کرنے میں رسول خدا کے ساتھ نصرت کی، معاونت کی، وہ دین 50 سال کے عرصے میں اس کی شکل مس ہو گئی اور اس کے خد و خال بگڑ گئے، اور جس کی بنا پر، یعنی اسی تیزی سے بدلتے ہوئے حوادث کی بنا پر، جناب سید الشہداء علیہ السلام کو، کہ جو حقیقتاً وارث انبیاء ہیں، اور بقول پیغمبر کہ حسین منی و انا من الحسین، رسول خدا سے منیت کی منزلت پر فائز ہیں، آپ نے اسے اپنا فریضہ اولا سمجھتے ہوئے اسلام کو پہلے بچایا، اور اس کے بعد میں آنے والے آئمہ علیہ السلام نے اسلام کو دوبارہ سے توانائی بخشی، اسلام کے اسلام کو جس طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کی گئی، تو اس کو دوبارہ توانائی عطا ہوئی دیگر ائمہ علیہ السلام کے وجود پربرکت سے. اچھا، کیونکہ یہ گفتگو تو ہم عام طور سے کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے یا اس بات کو تجزیہ نہیں کرتے، انالائز نہیں کرتے کہ یہ سب کیسے ہوا، یعنی وہ کون سی چیز تھی کہ جو اسلام کے وجود کو خطرے میں ڈال رہی تھی، اور وہ کون سے اقدامات تھے، وہ کون سے طریقے اور سنتیں تھیں کہ جن کی بنا پر اسلام کا درخت توانا ہو کر دوبارہ اپنی جڑوں پر قائم ہو گیا اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. تو اس بارے میں کیونکہ ہم زیادہ دقت نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو ترتیب دیا کہ انشاءاللہ وقت کی تنگی کے باوجود جس حد تک گزارشات اور معارف عرض کیے جا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچائے جائیں. تو اس کے لیے ہم نے سورہ وصف کی جن دو آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہل کافرون، لیکن اللہ نے ان لوگوں کے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کن لوگوں نے ارادہ کیا ہے، اس آیت میں وہ لوگ ظاہراً مجہول ہیں، یعنی نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں، ان کو ڈائریکٹلی نام لے کے نہیں بیان کیا جا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ جنہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں. واللہ متم نورہی، لیکن خدا نے اس کے مقابلے میں اپنا پلان، اپنا سیٹ اپ بنایا ہے، اور اللہ تمام کر کے رہے گا اپنے نور کو. ولو کرے ہل کافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. اور کس لیے دین حق اور ہدایت کیوں آئی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے نہیں آیا یہ دین خدا کی طرف سے پیغمبر خاتم کے ذریعے سے کہ یہ باقی ادیان کے سائیڈ بائی سائیڈ ایگزسٹ کرے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مطلب ہمیں بھی بتاتے ہوئے خاص طور سے ڈر لگتا ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں اس قسم کی باتوں کے ذکر کرتے ہوئے، اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی اس کو مطلب ایک بہت اوفنسو چیز قرار دیتے ہیں کہ اسلام اور دین حق اس لیے نہیں آیا ہے، نہیں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ کفر کے، شرک کے یا دیگر ادیان کے برابر وہ بھی ایک دین رہے، کہ جیسے 50 اور سینکڑوں قسم کے ریلیجنز دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک اسلام بھی ہو. یہ نہیں، بلکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی ادیان دین کے نام پر جو کچھ بھی اس عالم میں، عالم انسانیت میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس پر یہ دین غالب آ کے رہے گا. اور یہ ارادہ خداوندی. ولو کرے ہل مشرکون، چاہے کہ مشرکین کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. تو ان دو آیتوں کے ذیل میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، ہدایت ہے اور نور ہے جو خدا کی طرف سے آیا. حق، ہدایت اور نور، یہ تین لفظ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے، بالکل شروع میں ہم نے اس پر بات کی تھی کافی تفصیل سے قرآن کی تعریف میں. لیکن یہی تین ورڈ یہاں پر یوز ہو رہے ہیں، خدا، دین الحق، نور خدا، یعنی جو کچھ خدا نے بھیجا، جو پورا نظام خدا نے نازل کیا، اس میں رسول بھی ہیں، اس میں کتاب بھی ہے، اس میں اہل بیت بھی ہیں، اس میں خدا खुदा की तरफ से हिदायत और फितरत, वो तमाम चीजें, पूरा निजाम जो खुदा ने बनाया वो नूर है, वो हक है, वो हिदायत है। इसको तमाम भी होना है, यानी हर लिहाज से कंप्लीट भी होना है, और इसे गालिब भी होना है। अगर आपको याद हो, मैंने तीन वर्ड्स यूज किए थे, कमाल, तमाम और गालिब। ये दीन के लिए, यानी कि तीन चीजें, तीन वर्ड्स उसको डिफाइन करते हैं और तीन वर्ड्स उसकी डेस्टिनी को बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो तीन वर्ड्स जो दीन को डिफाइन करते हैं वो हक, हिदायत और नूर। और जो तीन वर्ड्स उसकी डेस्टिनी को डिफाइन करते हैं वो है कमाल, तमामियत और गलबा बर तमाम अदियान, तमाम दीन पर गालिब आना। यहां पर अब मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं उस पर, जैसे आपको कमाल और तमाम और इन चीजों का फर्क उस तरफ ले जाऊं, लेकिन शायद उससे ज्यादा अहम कुछ और बातें करना है, तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं, इस एस्पेक्ट को, कि यानी कि जिसमें जो कुरानी अल्फाज हैं, क्योंकि कुरानी अल्फाज की गहराई में जाने की एक अलग लताफत है। तो जब खुदा कभी कहता है अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम, कभी कहता है अतमम तो अलैकुम नेमती, या यहाँ पर है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, तो इनमें क्या फर्क है? यानी कमाल क्या है, तमामियत क्या है, गलेबा क्या है? लेकिन फिलहाल हम इसको अभी रहने देते हैं। मैं आपको यहाँ से इन्हें, इन दो आयतों का मतन समझने के साथ, अब हमारे सामने जो है वो दो तीन सवाल उठ रहे हैं, और जो दो सवालात मेन हैं कि जिस पर मैं चाह रहा था कि उस पर हम अच्छे तरीके से गौर करें, क्योंकि उन पर गौर ना करने की वजह से रसूल खुदा के जमाने से लेकर आज तक हम बार बार मसाइब और मुश्किलात का शिकार होते हैं। पहला मसला ये है कि वो कौन लोग हैं, वो काफिरून कौन हैं, वो मुशरिकून कौन हैं, कि जो इस नूर के तमाम होने से और दीन हक के गलबे से कराहियत रखते हैं, कौन है ये लोग? और क्या ये लोग खाली रसूल खुदा के दौर में पाए जाते थे, उसके बाद ये सब महव हो गए, फना हो गए, या ये भी दीन के साथ साथ, यानी कि जिस तरीके से दीन आगे बढ़ रहा है इसी तरीके से दुश्मनाने दीन भी उसके साथ साथ अपना सफर तय कर रहे हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे जैसे इंसानियत चल रही है तो शैतानत भी उसके साथ चल रही है, क्या यही मामला यहाँ भी है? या ये लोग जो खाली रसूल खुदा के दौर में सामने आए थे और उसके बाद खत्म हो गए? और इससे भी बड़ा जो सवाल है कि जिसको मैंने पिछली दफा एड्रेस करने की कोशिश की थी और उसको इंशाल्लाह आगे आज बढ़ाएंगे, वो ये कि वो दीन हक है क्या, कि जिसको बरकरार रखने के लिए, जिसको बचाने के लिए ये कुर्बानी दी गई, और जिसको जिंदा रखने के लिए बाकी 9 अइम्मा ने अपनी जिंदगियां सर्व की, वो दीन हक क्या है? उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आज हमें ये बात अच्छे तरीके से नजर आ रही है कि एक तो ये कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी डिविजन्स हैं, और फिर अगर हम खुद अहले बैत के मानने वालों को देखते हैं तो वो भी एक सतह पे नहीं है, सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वहां भी हमें मुख्तलिफ स्ट्रीम्स नजर आ रही हैं, मुख्तलिफ रोएं बहती हुई नजर आ रही हैं। तो वो दीन हक क्या है कि जिस पर मेहनत की गई, जिसको करबला में बचाया गया, जिसकी हिफाजत की गई, जिसके लिए आयमा अलैहिस्सलाम की दिक्कतें और दुश्वारियां और मेहनतें हैं। तो कम से कम इन दो सवालात का अगर हम अच्छे से जवाब तलाश कर लें इंशाल्लाह, तो हमारी इस गुफ्तगू का जो हम वक्त सर्व करेंगे उसका हक इंशाल्लाह कुछ अदा हो जाएगा। मैं इसी बात को समझाने के लिए कि जो बात हम कर रहे हैं उसको हम खुद, ताकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम بیان کردہ مقصد سے اگر شروع کریں ان آیتوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اپنے انٹینٹ کو جو آپ نے خود بتایا تھا, خود بیان فرمایا تھا, اگر ہم اس کو بھی ساتھ ملا لیں تو ہمیں ہمارا جو ایک پورا سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے وہ جو تصویر ہے وہ اور زیادہ روشن ہو جائے گی کہ ہم اصل میں کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں. آج کی تاریخ میں میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے وہ دو پیراگرافز کہہ لیجئے آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ نے مدینے سے نکلتے ہوئے جو باتیں کی تھیں, اور پھر اس کے بعد اگلی دفعہ انشاءاللہ میں اس اور سپلیمنٹ کروں گا, جیسے جو بات آپ نے مکے میں کی یا مکے سے نکلتے ہوئے یا اور آگے جاتے ہوئے, تو تاکہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ جناب سید و شہداء خود کیا چاہ رہے تھے اپنے اس خروج, اپنی اس ہجرت اور جہاد. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جو بھی سلسلہ ہے جو 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک چلا, 60 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک, وہ ہجرت اور جہاد ہے کہ جو حقیقتاً یعنی کہ ہر مومن کے لیے ایک لحاظ سے واجب ہے کہ اگر کسی مومن کی زندگی میں ہجرت اور جہاد نہ ہو تو وہ زندگی بہت مشکل ہے کہ اسے ایک اچھے معیار کی دینی زندگی قرار دیا جائے اگر اس میں ہجرت اور جہاد نہ ہو. تو اس ہجرت اور جہاد کا جو باعتم یعنی انتہائی اعلی معیار پر جو مظاہرہ ہوا وہ ہمیں خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ان آخری 6 ماہ میں دیکھنے نظر آتا ہے. تو جب آپ مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جناب محمد حنفیہ کے نام ایک خط لکھا تھا, اس کے جملے یہ تھے کہ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن, بے شک میں اس لیے باہر نہیں نکلتا ہوں نہیں نکل رہا ہوں عشرن کہ میں کوئی شادمانی یا ایک جسے کہتے ہیں نا انجوائمنٹ کے لیے تفریح کے لیے, ایک انسان جو شادمانی اور خوشی کی حالت میں مستی کی حالت میں جیسے ہم لوگ اپنے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں, یعنی مختلف قسم کے جو ہمارے انٹرٹینمنٹس اور انجوائمنٹس کے ٹرپس ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے وہ ہے عشرن و بطرن کہ میں اس حالت میں یا اس کام کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, اس میں میرے لیے اپنی کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, ولا مفسدن ولا ظالمن اور نہ میں مفسد ہوں یعنی فساد پھیلانے کی نیت سے نکل رہا ہوں, ولا ظالمن نہ میں ظالم ہوں. 4 باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ میں جب نکل رہا ہوں یعنی میں اپنے نانا کے قبر کو اپنی والدہ گرامی کی قبر مبارک کو جب میں چھوڑ رہا ہوں اپنے بھائی کے مرقد سے جدا ہو رہا ہوں تو اس میں میرے لیے کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے, نہ میں فساد کے لیے جا رہا ہوں نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ, اور بے شک میں کس لیے نکلتا ہوں نکل رہا ہوں کہ تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح طلب کروں. اب یہ جملے بڑے عجیب ہیں, میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح طلب کروں. یعنی کیا مطلب ہوتا ہے, آپ کس چیز کو طلب کرتے ہیں؟ طلب کا مطلب ہوتا ہے مانگنا چاہنا. تو جو چیز کھو رہی ہوتی ہے, جو چیز گم ہو رہی ہوتی ہے, جو چیز غائب ہو رہی ہوتی ہے, آپ اس کو جا کے طلب کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ بتا رہا ہے کہ میرے جد کی امت میں سے اصلاح صالحیت گم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جگہ فساد اور ظلم اور یہ تفریح گری نے لے لیے, یہ حال ہوتا جا رہا ہے میرے جد کی امت کا. اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں, ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, اس پر انتہائی خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. انتہائی، اور میں انشاءاللہ اس کو آیات قرآنی سے بھی مزید ری انفورس کروں گا اس آرگومنٹ کو انشاءاللہ، کہ اریدو، میں ارادہ رکھتا ہوں، ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں معروف کا امر کروں اور منکر سے روکوں. اور یہ جملہ اور یہ معنی ہمارے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر، معروف یعنی خیر کے نافذ کرنے اور برائی کے اکھاڑنے کو کہتے ہیں، برائی کے دفع کرنے کو کہتے ہیں، نہ کہ نیکی اور بدی کی تبلیغ کو کہتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ بات میں ویسے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کی خدمت میں، کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر نیکی کی تبلیغ اور برائی کے سے روکنا نہیں ہے زبانی طور پہ، بلکہ نیکی کو امپلیمنٹ کرنا اور برائی کو اکھاڑنا یا برائی کو دفع کرنا، دور کرنا. اور میں یہ نیت رکھتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کروں. فمن قبلنی بقبول الحق، جو پس جو مجھے قبول کرتا ہے حق کے ساتھ. ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی نا، دین حق. تو امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو کس لفظ کے ساتھ، کس ورڈ کو ڈیفائن، کس ورڈ کے ذریعے سے اپنے خروج کو، اپنے قیام کو ڈیفائن فرما رہے ہیں؟ حق. جو مجھے قبول کرتا ہے حق کے قبول کرنے کی بنا پر، یعنی مجھے. اور یہ چیز جو ہے نا، یعنی کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو جس کا ہمیں اپنے ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ جائزہ لینا چاہیے، کہ ہم اگر کسی کو بھی قبول کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو قبول کرتے ہیں جس پر ہم دین کے حوالے سے بھروسہ کریں یا جس کی اتباع کریں، تو بے قبول الحق کے عنوان سے کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ بے قبول الحق، یعنی حق کو قبول کرنے کی بنا پر جو مجھے قبول کرے. فاللہ اولا بالحق، بس اللہ جو ہے وہ حق کے حوالے سے اولا ہے، یعنی اللہ اولویت رکھتا ہے، اللہ پہل رکھتا ہے، اللہ از فرسٹ، اللہ پہلے آتا ہے. کہ خدا کو قبول کرو، خدا کی حقانیت کو قبول کرنے کی بنا پر ہم اہل بیت کو قبول کرو. جو اس طریقے سے ہم کو قبول کرتا ہے، خوش آمدید، طوبہ لہ، اس کے لیے خیر ہے اور اس کے لیے عافیت ہے اور سلامتی ہے دنیا اور آخرت میں. ومن رد علیہ، اور جو مجھے رد کر دے، ریجیکٹ کر دے، پیچھے ہٹا دے، ہذا اصبر، تو میں کیا کروں گا؟ اس پر صبر کروں گا. حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق، یہاں تک کہ اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان حق کی بنا پر فیصلہ کر دے. اور ہوا الٹیمیٹلی یہی کہ بہت تھوڑے سے لوگوں نے آپ کو قبول کیا اس بنا پر کہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، کہ اللہ کے حق کی بنا پر، اللہ کے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل بیت کے حق کو قبول کیا جائے. بہت تھوڑے سے لوگ اس منزلت پہ تھے، باقی نے آپ کو رد کیا، اور جناب سید الشہداء علیہ السلام نے اس پر کمال صبر کیا، اور خدا نے آپ کے اور قوم کے درمیان فیصلہ کر دیا. وہو خیر الحاکمین. اور اسی طریقے سے آپ نے ایک اور جگہ بھی یہ فرمایا تھا مکے سے نکلتے ہوئے ہی، کہ خدا اس بات کا علم رکھتا ہے کہ ہم کسی سلطان کی تلاش میں نہیں نکلے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم فقط حکومت ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اگر ہم حکومت چاہتے بھی ہیں تو قیام عدل کے لیے چاہتے ہیں، فقط حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے جب آپ لوگ آپ کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے تھے خلافت کے لیے کیا جملے کہے تھے، ابن عباس سے آپ نے کیا جملے کہے تھے اپنے دوران خلافت، کہ یہ حکومت جو ہے میری نظر میں اس فضلے سے بھی حقیر ہے اور پست ہے کہ جو بکری کی ناک سے بہتا ہے. تو یہ حکومت نہیں ہے یا سلطنت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے اہل بیت ہیں, یہ دین خدا کا نفاذ ہے, یہ عدل کا نفاذ ہے, یہ حقانیت دین پروردگار کا نفاذ ہے, جس کے لیے اگر آپ یعنی آپ حکومت کی افادیت کے قائل ہوتے ہیں, ورنہ فقط حکومت کچھ نہیں کرتی. فقط حکومت کے پیچھے کوئی ولی خدا نہیں ہوتا, کوئی نبی خدا نہیں ہوتا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا علم بلند ہو, سرزمین خدا میں یا بلاد الہی میں اصلاح ہو, اللہ کے مظلوم بندوں کو امن نصیب ہو اور اللہ کے فرائض اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے. تو یہاں سے یعنی کہ پچھلی دفعہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں آیات قرآنی کے حوالے سے, تو اب اس کو آپ اگر ساتھ ملا لیں, اس کے ساتھ اگر آپ کنیکٹ کر لیں, تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جو گفتگو فرما رہے ہیں, یا امام حسین علیہ السلام جو اپنی نیت اور اپنے ارادے کو ظاہر فرما رہے ہیں نکلتے ہوئے مدینے سے, مدینے سے باہر جاتے ہوئے, وہ بالکل وہی ہے, وہ اسی سے بالکل الائنڈ ہے, یعنی اسی کی جو آیات قرآنیہ ہے اس کی تفسیر و تشریح ہے کہ حق ہدایت نور, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ نہ فساد ہو نہ ظلم ہو بلکہ اصلاح ہو, صالحیت ہو, مظلومین امن میں رہیں اور ظالمین کے ہاتھوں سے ظلم و ستم کے تمام آلات کو چھین لیا جائے. اس بنیادی تمہید کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں پھر ان دو مسائل کی طرف آتے ہیں کہ پہلا مسئلہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ بات اس لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ مسئلہ آج بھی باقی ہے, یہ مسئلہ آج بھی اسی طریقے سے باقی ہے, اور اس سے اویئرنیس, اس کو جاننا, اس کی حقیقت سے آشنائی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ وہی ایجنسیز جو دین کے نافذ ہونے سے, دین کے تمام ہونے سے کراہیت رکھتی ہیں, وہ اب اتنی زیادہ مطلب یوں کہہ لیں کہ ان کے جو شیطانی پلانز ہیں وہ اتنے زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکے ہیں کہ اب انہیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ مسلمان کو کیسے اس حال میں رکھا جائے کہ خالی دین کا شیل, دین کا چھلکا اس کو پکڑا دو, وہ اس پر خوش ہوتا رہے کہ میرے پاس جو ہے میں بڑا دیندار ہوں, اور اس کے اندر سے جتنی جان ہے, روح ہے, مغز ہے, توانائی ہے, وہ سب کی سب ڈرین آؤٹ ہو جائے. تو یہ مسلمان وہ ہے کہ جس میں سرے سے اس بات کا دم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے, وہ دین خدا کی تمامیت میں اور کمال میں اور اس کے باقی تمام ادیان پر غالب ہونے میں اپنے رول کو پلے کر سکے. کیونکہ یہ اس بات کو بھی ہمارے ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ جب خدا فرما رہا ہے کہ واللہ متم نورہ یا لیظہرہ علی الدین کلہ, تو اس نور کے تمام ہونے کے لیے, اس دین حق کے باقی تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے نہ ظاہراً خود خدا آئے گا نہ فرشتے آئیں گے, یہ کام مومنین کے ہاتھ سے ہونا ہے, یہ کام مومنین کے وسیلے سے ہونا ہے. تو وہ مومنین ہی نہ پیدا ہو پائیں کہ جن کے ذریعے سے جو اس اہلیت رکھتے ہوں, جو یہ لیاقت اور یہ قابلیت رکھتے ہوں کہ اس کام کو, یعنی اس معیار پر ہوں کہ اس کام کو انجام دے سکے. تو اب میں آپ کو ظاہر ہے کہ یہ موضوع اگر اس کو پھیلایا جائے, مطلب قرآن کریم کی آیتوں سے ہی اگر اس کو پھیلایا جائے تو بہت تفصیلی موضوع ہے. اور انشاءاللہ ویسے میرے نیت ہے کہ میں اس موضوع کی طرف آؤں جب ہماری تزکیہ نفس کی بحث مکمل ہو جائے, کہ اسلام کا جو اجتماعی ایک پہلو ہے اور اجتماعی جو جہت ہے اسلام اور دین کی, اس پر پھر بات کی جائے. سورہ توبہ کی آیتیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہی دو آیتیں جو سورہ صف میں ہیں 8 اور 9, کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے لیکن کافروں کے لیے کراہیت ہے, دین حق ہر دین پر غلبہ پانے والا ہے لیکن مشرکین کے لیے کراہیت ہے. یہی دو آیتیں بعینہی ذرا سے فرق کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی موجود ہیں, نمبر 32 اینڈ 33. لیکن سورہ توبہ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ سورہ توبہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے, اور سورہ توبہ میں وہ ایشوز ایڈریس کیے گئے ہیں کہ جو خصوصیت کے ساتھ ایک اسلامی معاشرے کے حوالے سے ہوں. یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا کہ وہ ایک مکسڈ تھا, کہ مسلمان حالت جنگ میں تھے, مسلم سوسائٹی ٹرانزیشن اسٹیج میں تھی, مکے سے سرداران سے مختلف جہتوں سے جنگ ہو رہی تھی. لیکن جب مکہ بھی فتح ہو گیا, پورا حجاز رسول خدا کی حکومت کے انڈر میں آ گیا, ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی, تو اب زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں, انٹرنل ہیں, اندر کے معاملات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اندر کے معاملات کون سے ہیں, منافقین کے معاملات ہیں, بنیادی طور سے منافقین کے معاملات ہیں, اور ان لوگوں کے معاملات ہیں کہ جو اب انہوں نے پلاننگ شروع کر دی کہ اس دین کو اور اس اسلامی مملکت کو کس طریقے سے زیر کیا جائے, کیسے اس کو ختم کیا جائے. یا آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب دشمن اس بات کو دیکھ لیتا ہے کہ ہم ایک چیز کو ختم نہیں کر سکتے, تو پھر وہ اس کو ڈس فنکشنل کر دیتا ہے, یا اس یہ ایسا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے, یعنی وہ چیز چل نہ پائے, وہ اپنے مقصد کو نہ حاصل کر پائے, اپنے مقصد کو نہ پورا کر پائے. تو یہ دو ایشوز سورہ توبہ میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہو رہے ہیں. تو وہیں سے میں یعنی کہ دو آیتیں لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ اشارے کر دوں کہ وہ کون لوگ ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اس سے پہلے والی آیت ہے کہ وقالت اليهود عزير ابن الله, کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ 30 ہے. 31 یہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہ لوگ اپنے احبار کو, احبار یعنی آپ کہہ لیجئے ربائز, پوپس جو پاپائیت ہے, وہ رحبانہم اور جو راہبین ہیں, ان کو کیا لے لیتے ہیں, ارباب, ان کو انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے, اپنے علماء کو, پادریوں کو, بزرگان دین کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. من دون اللہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے رب بنایا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے, یہ قوم خدا سے براہ راست تعلق کچھ بھی نہیں رکھتی, ان کو دین خدا کا خود کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور یہ جملہ بھی شاید ہم لوگوں کے لیے بھی ایک شاکنگ سینٹنس ہے, خدا سے براہ راست تعلق, یہ کیا بات ہوئی. بلکہ پتہ نہیں بعض لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے شاید بلاسفیمس ہی نہ ہو جائے یہ جملہ, خدا سے براہ راست تعلق رکھنے والا, جبکہ قرآن کریم, اور آج میں انشاءاللہ وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ خدا سے تعلق نہیں, یعنی دین خدا خود بھی کچھ بھی نہیں سمجھے, اس کی सिर्फ क्या है, उनका पूरा का पूरा दीन वही है कि जो उनके अहबार और रुहबान उनको बता रहे हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं पता उन्हें, उन्हें खुद कुछ नहीं आता। तो ये इनके अरबाब हैं, अरबाब रब का प्लूरल है, ये इनके अरबाब हैं, मिन दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, इन्हें खुदा की, दीन खुदा की खुद कुछ भी खबर नहीं है। जो इनके अहबार ने, इनके रोहबान ने जैसा दीन बनाया, जैसा गढ़ा, जिस तरीके से किताब खुदा में तहरीफात की, उसके जो तशरीहात की, जैसी तफसीर बयान की, सब आमन्ना व सद्दकना, ये उनके अरबाब है। खुद ना कोई तहकीक है, ना कोई तालीम है, ना कोई तफक्को है, ना तफक्कुर है, ये हाल है। आप समझ ही गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। और इसका नतीजा क्या निकला, वल मसीह इब्न मरियम, कि ये मसीह इब्न मरियम को भी अपना रब और बल्कि खुदाई बना के बैठ गया। वमा उमेरू इल्ला लियाबुदू इलाहा वाहिदन, हालांकि इनको हुक्म किस बात का दिया गया था कि ये इलाह वाहिद के सिवा किसी की भी बंदगी और परस्तिश और इबादत नहीं करें। ला इलाहा इल्ला हुआ, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। सुबहानहू, वो जो कुछ भी लोग उसके बारे में अपने दिमाग से, अपनी सोच से जो कुछ बयान करते हैं, वो उन सबसे बालातर है। अम्मा युशरिकून, जो भी लोगों का शिर्क है वो उससे बालातर है। तब आपको समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद ये आयत है कि वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करे हल काफिरून। तब आपको समझ में आ रहा है कि कौन लोग हैं जिनको बुरा लगता है, जो कराहियत करते हैं इस बात से कि दीन है खुदा, जो हकीकी दीन है खुदा है, ना गालिब हो ना तमाम हो, ना वो अपनी तमामियत के साथ गालिब ना होने पाए, नाफिज ना होने पाए। सूरह तौबा की ही आयत 101, 101, वमिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून। अब ये सूरह तौबा है और सूरह तौबा रसूल खुदा भी जिंदा है, ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा कि रसूल खुदा भी हयात है। वमिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून, तुम हौल यानी सराउंडिंग यू, सराउंडिंग यू, तुम्हारे इर्द गिर्द, मिनल अराब, जो अराब हैं, जो बद्दू, इन बेदुइंस हैं, जो मुख्तलिफ कबाइल हैं, वो क्या है, उनमें से मुनाफिकीन है, मुनाफिकीन हैं। मुनाफिक आपको अच्छे तरीके से पता है कि काफिर को नहीं कहते, मुनाफिक आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुशरिक को नहीं कहते। मुनाफिक एक स्पेसिफिक ही ब्रीड है, और मुनाफिक की खास शर्त क्या है कि वो पहले इस्लाम लाने के बाद दिल से काफिर होता है, इसे कहते हैं मुनाफिक। जो इस्लाम कबूल करे, जाहिरन मुसलमान, जाहिर मुसलमान रहे, लेकिन दिल काफिर हो जाए, मुसलमान से काफिर हो जाए, यह है मुनाफिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सराउंडिंग्स में हैं, जो तुम्हारी सराउंडिंग में अराब हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं, विलेजेस हैं, उनमें रहने वाले लोग हैं, इनमें से मुनाफिकीन है, यानी ये तुम्हारा कलमा पढ़ के गए, इन्होंने तुम्हारे हाथों पर बैत की है, इनमें से एक तादाद ऐसी है कि जिनके दिल काफिर हो चुके हैं। वह मिन अहलिल मदीनते, वह मिन अहलिल मदीनते, अब इससे ज्यादा खुला कोई बयान होगा, अहलिल मदीनते कौन है, यानी रसूल के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग, कि मदीने के रहने वालों में से भी मुनाफिक हैं, मरदू अलन निफाक, जो निफाक में उलट पुलट रहे हैं, इन्हें निफाक की हालत में इधर से उधर हो रहे हैं। ला तालमुहुम नहनो नालमुहुम, तुमको उनके बारे में पता नहीं है, हम उनका इल्म रखते हैं। सनुअज्जिबुहुम मर्रतैन, ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ, ان کی سزا بیان ہوئی. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو کراہیت ہوتی ہے دین خدا کی حقیقی شکل میں نافذ ہونے سے. اور اب میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کا کمبینیشن. سورہ حشر آیت نمبر 11, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا, کیا تو نے نہیں دیکھا, کس کو نہیں دیکھا, ان لوگوں کو جو منافق ہو گئے, يَقُولُونَ کہہ رہے ہوتے ہیں, لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے, ان منافقین کے اخوان کون ہیں, بھائی کون ہیں, الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ اہل کتاب کے مشرکین جن میں سے, جن کی میں نے نشانی آپ کو بتائی, آپ غور سے دیکھیے گا سورہ توبہ 30-31, دیکھیے گا اس میں یہ اہل کتاب کے بارے میں جو آیتیں کہ کیا ان کے رویے ہیں, کیا ان کا حال ہے. یہ وہ ہیں اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے, ان کا گٹھ جوڑ کس کے ساتھ ہے, کون ان کے بھائی ہیں, مسلمانوں کی طرف سے منافقین. اور کیا یہ منافقین دو چار اکا دکا لوگ ہیں؟ رسول خدا کی زندگی میں سورہ توبہ کا مطالعہ کریں, کتنی آیتیں آپ کو ملیں گی انہی لوگوں کے بارے میں. اور یہ آیت میں نے اسی لیے خاص طور سے منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھی کہ تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں, جو قبائل آباد ہیں, ان میں منافقین ہیں, یعنی جو مسلمان ہو کے گئے ہیں لیکن ان میں منافقین کی تعداد ہے, اور اہل مدینہ میں بھی منافقین ہیں جو تمہیں, جن کو تم نہیں جانتے. یعنی تم نہیں جانتے کا مطلب یہ کہ وہ ظاہر نہیں ہیں, یا رسول خدا نے بھی ان کو ظاہر نہیں کیا, وہ منافقین, اور ہم ان کا علم رکھتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آج تک جاری ہے, آج تک موجود ہے, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. کفرو, یاد رکھیے گا, نافقو و اخوانہم الذین کفرو من اہل الکتاب, یہ منافقین, اور منافقین کی نشانیاں, اب پھر وہی سوال آتا ہے پھر منافقین کیسے پہچانے, وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کئی مرتبہ, سورہ منافقون میں ان کی علامتیں ہیں, سورہ بقرہ میں ہیں, کیونکہ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے تو پانچ آیتیں ابتدائی مومنین کے بارے میں ہیں, دو آیتیں کفار کے بارے میں ہیں, اور 13 آیتیں منافقین کے بارے میں, جس پر ہم نے بالکل شروع میں 2012 میں بہت تفصیل سے بات کی تھی ان آیتوں پہ. تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اس کی شناخت بہت ضروری ہے. یہی لوگ ہیں کہ, اچھا, اور منافقین کے حوالے سے میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ بھی قرآن کریم نے اس ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو منافقین ہیں ان کا, ان کی جو مینٹیلٹی ہے یا ان کی جو ذہنیت, اس کا سب سے خصوصی پہلو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے. یعنی ان کا یقین اس بات پر نہیں ہوتا ہے کہ خدا اور رسول اور دین خدا ہمارے زندگی کے مسائل حل کر سکتے ہیں. وہ ہمیشہ دین کے دائرے سے نکل کر ادھر ادھر سے سپورٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے مسائل حل ہوں گے, ان سے مسائل حل ہوں گے, اور اسی بنا پر ان کا جو گٹھ جوڑ بنیادی طور پر بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ اہل کتاب کے کفار سے, جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمی نہیں زیادتی ہی واقع ہو رہی ہے. یہ کفرو من اہل کتاب, یعنی اہل کتاب میں سے وہ جو مومنین ہیں, مومنین خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سب نہیں ہیں, لیکن رسول کے دور میں شاید ان کی تعداد کچھ زیادہ ہو, اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے وہ سمٹتے چلے جا رہے ہیں, وہ مومنین کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کفرو من اہل کتاب کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی, اور یہی وہ گٹھ جوڑ ہے, میں زیادہ کھل کے نہیں بات کر سکتا ہوں, لیکن یہی وہ گٹھ جوڑ ہے جو بنو امیہ کو اوپر لانے کا سبب بنا ہے. یہی وہ گٹھ جوڑ ہے کہ جس نے ہمیشہ مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اہل بیت کو, آل رسول کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونا چاہیے. کہ جو ایک واقعہ ہے جو خود مامون ناقل ہے کہ جب وہ ایک لڑکا تھا اور اپنے باپ ہارون کے ساتھ جبکہ وہ خلیفہ تھا مکے گئے ایام حج میں, اس وقت تمام لوگ آئے جمع ہوئے ہارون کے پاس, ہارون نے اپنی سخاوت اور بخشائش کا مظاہرہ کیا, سب کو پانچ پانچ سو ہزار ہزار درہم بانٹے, امام کاظم علیہ السلام بھی تشریف لائے کیوں آپ بھی حج کے لیے موجود تھے, ہارون نے ان کی غیر معمولی تعظیم کی, اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنی جگہ پر مسند پر بٹھایا, غیر معمولی تعظیم کی. اس کے بعد سب سے کم امام علیہ السلام نے فرمایا میں کثیر العیال, میرے مالی حالات اچھے نہیں ہیں. اس نے پوچھا کہ آپ کو کوئی مسائل ہیں پرابلم, آپ نے کہا ہاں میں کثیر العیال ہوں, میرے مالی حالات اچھے نہیں. سب سے کم ان کے نام اس نے حکم جاری دیا. تو مامون کہتا ہے کہ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ جس انسان کو آپ نے سب سے زیادہ عزت دی, سب سے کم ہدیہ اسی کے نام کیا, یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آل رسول ہیں, فرزند رسول ہیں, اور ظاہر اس بنا پر عزت کے مستحق ہیں, لیکن ہمیں سب سے زیادہ خطرہ بھی ان سے ہی ہے, اور میرے اور تمہارے لیے اسی میں خیریت ہے کہ اگر جب تک یہ لوگ کمزور رہیں, جب تک ان کے پاس پاور نہ آنے پائے. تو یہ معاملات ہیں جو شروع سے چل رہے ہیں اور جس کی طرف قرآن کریم نے بتایا ہے ہم کو. یعنی میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی ہیں کہ اگر قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والا صحیفہ ہے تو یہ سب بھی تو اس پہ موجود ہے نا, یا یہ سب رسول کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اور یہ ساری آیتیں بے معنی ہو گئیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے. لیکن اب دیکھیں مسئلہ ہمارے لیے کہاں سے ہوتا ہے, ہمارے لیے پرابلم کہاں سے درپیش ہوتی ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں, یعنی کہ اب اس دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں جو ہمارے لیے زیادہ مہم ہے, ہمارے اپنے لیے, کہ ہم اس دین حق کو سمجھیں تاکہ اس کے نفاذ کے لیے, اس نور کی تمامیت کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں. اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے, یا ہم کسی غلط چیز کو دین حق سمجھ رہے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے تمام اقدامات بھی ایک سعی لا حاصل کی مانند ہوں گے, یعنی ایک بیس لیس یا فروٹ لیس ایفرٹ ہوگی وہ, اور جو ہمیں پتہ ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی خاص کچھ بھی نہیں نکل رہا ہمارے پاس سے, بلکہ ہمارے یعنی خاص طور سے ہم دیکھیں کہ جتنے بھی بلاد اسلامی ہیں وہ معاملات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن. سورہ آل عمران کی میں چاہتا ہوں کہ تین چار آیتیں ذرا ہم دیکھ لیں. آیت نمبر 100 سے شروع کرتے ہیں. ہم عام طور سے 102 زیادہ پڑھتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ کون سی آیت ہے؟ یہ 102-103 ہے. لیکن ذرا اس سے دو آیتیں پہلے سے پڑھ لیں. یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان تطیعو, اگر تم نے اطاعت کی, فریقن, اب یہ فریقن جو ہے یہ نکرہ ہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی فریق، کسی بھی فریق، ٹھیک ہے؟ اس جملے کو یاد رکھیے گا، کسی خاص ان میں سے فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی خاص گروپ کی بات نہیں ہو رہی ہے. فریقم من الذین اوت الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے کسی بھی فریق کی اگر تم نے اطاعت کی، اے ایمان والو، یردوکم، رد کہتے ہیں لوٹا دینے کو، واپس لوٹ جائیں، جس رستے سے آئیں اسی پر ہی لوٹ کے واپس چلے جائیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو اسی رستے پر لوٹا کے دوبارہ سے کافر بنا دیں گے. بس سمجھ میں آ رہی؟ اور میں بہت زیادہ وضاحتیں نہیں کر سکتا، آپ لوگ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں. ان آیتوں سے، ان بیانات سے اپنی زندگی کے لیے سبق لیجئے. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان تطیعو، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً من الذین اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ان میں سے کسی بھی ایک فریق کی اطاعت کی، یردوکم، یعنی اس کا مطلب ہے جب خدا کہہ رہا ہے کہ حتماً یہی ہوگا، اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے، بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں گے، کافر بنا دیں گے تمہیں. یعنی وہی کہ ظاہر مسلم رہے گا، قلب کافر ہو جائے گا. اس کے بعد وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اب خدا بتا رہا ہے کہ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے، اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے. آیت نمبر 101، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طریقے سے تم کافر ہو سکتے ہو یا ہو جاؤ گے. یعنی یہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا دوسرے طریقے سے، رخ سے دیکھیں، تو یعنی اللہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک یہ باتیں جو میں اب تم کو بتانے جا رہا ہوں، اگر ان کو قائم رکھو گے تو پھر تم کبھی بھی کافر نہیں ہوگے. پھر تمہارا ایمان، یہ جو اہل کتاب تمہارے پیچھے پڑے ہوئے اور شروع سے لگے ہوئے، کون لگے ہوئے شروع سے؟ منافقین، مسلمانوں کے بھیس میں، اور اہل کتاب میں سے کافر، جو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ توبہ کی آیتوں سے، سورہ حشر کی آیتوں سے، کہ ان کا باہمی گٹھ جوڑ ہے. آپ دیکھ لیجئے، آج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی ایکسپلسٹلی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کفروا من اہل الکتاب و منافقون من المسلمون، آج ابھی آپ کو بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. اس وقت سے یہ چلا آ رہا ہے، اس وقت سے یہ مصیبت مسلط ہے، اور ہم اس کا حقیقتاً توڑ نہیں کر پا رہے، اس کو کاملاً شکست نہیں دے پا رہے. تو خدا فرما رہا ہے کیف تکفرون، کیسے تم کافر ہو جاؤ گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اس حالت میں کہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، ایک، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول ہے، دو، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اعتصام کا مطلب ہوتا ہے معرفت کے ساتھ کسی کو پکڑنا، اخذا، اختیار کرنا، تھام لینا، متمسک میں زیادہ جو اٹینشن اور فوکس ہے وہ پکڑنے پر ہے، اعتصام میں یہ ہے کہ پکڑنا، لیکن بامعرفت پکڑنا، پتا ہو کہ آپ کس کو تھام رہے ہیں، کس کا دامن تھام رہے ہیں، کس سے متمسک ہو رہے ہیں، پہچاننے کے ساتھ فقط نہیں. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، یہ آیت ہم تقریباً پڑھتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، یا توجہ ہی نہیں کرتے، پڑھتے تو ہیں توجہ نہیں کرتے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اعتصام کرے اللہ سے، ابھی حبل اللہ کی بات نہیں ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, پس بے شک اس کی ہدایت کر دی گئی صراط مستقیم کی طرف. کتنی چیزیں جو ہمیں اس آن سلاٹ سے بچائیں گی, کس کے آن سلاٹ سے؟ اہل کتاب کے کفار اور مسلمانوں میں سے منافقین کے گٹھ جوڑ سے پیدا ہونے والی مصیبت اور وبال سے. کیا چیز بچائے گی؟ کئی فتح قرون, تم کیسے کافر ہو جاؤ گے؟ تم کافر نہیں ہو سکتے جب تک یہ تین چیزیں, انتم تتلا علیکم آیات اللہ, جب تک تم آیات خدا کی تلاوت کو سنتے رہو گے, سماعت کرو گے. کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کا دامن تھاما ہے؟ کیا ہم نے اپنے فہم کو, اپنی فکر کو, اپنے دینداری کو قرآن کے سائے میں لے کر گئے؟ آیات الہیہ کی تلاوت, آیات الہیہ کی تلاوت فقط قرأت کا نام نہیں ہے, آیات الہیہ کی تلاوت جو ہے اس میں بصیرت پیدا کرنے کا نام ہے, فہم, فقہ, تفقہ حاصل کرنے کا نام ہے. کیا آیات الہیہ کی تلاوت کے سائے میں ہم آئے؟ پہلی ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں. فیکم رسولہو, فیکم رسولہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ خالی رسول اللہ فزیکلی وہاں بیٹھے ہوئے نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول خدا کی سیرت اور سنتیں تم میں موجود ہیں. اور جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرمایا ہے اپنے امام حسن کو جو وصیت کی ہے مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ میں, اس میں آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا نے ہدایت کی ہے تمام انسانیت میں وہ ہدایت کسی نے نہیں کی انسانوں کی, اس معیار کی ہدایت. تو رسول خدا کی سیرت ہے, سنت ہے, ہدایت ہے جو تمہارے درمیان ہے. کیا ہم نے اس کو نافذ کیا؟ اس سنت رسول کو ہم نافذ کرنے والے ہیں اپنے اندر, یہ رکن نمبر 2. تیسرا رکن بہت عجیب ہے, خدا کو پکڑو, خدا سے اعتصام پیدا کرو, خدا سے وابستہ ہو جاؤ. اور یہاں میں اس کی جو عربی ہے نا اس کے اندر ایک عجیب حسن ہے, تھوڑا سا بس میں یہ متوجہ کرا کہ پھر اگلے دفعہ کے لیے اس کو پھر آگے بڑھا دوں بیان کو. وَمَنْ يَعْتَصِمْ, يَعْتَصِمْ یعنی جو اللہ سے اعتصام کرتا ہے یا کرے گا. یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس بندے کی طرف, مومنین کی طرف جا رہا ہے, یعنی اللہ سے اعتصام, اللہ سے وابستگی, اللہ سے بامعرفت تمسک کس کو پیدا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کو, جن سے خطاب ہو رہا ہے. لیکن آگے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر اللہ اس کو ہدایت کر دے گا صراط مستقیم, یا نہیں, بلکہ اس کا نتیجہ ایک اس مجہول کی صورت میں, یعنی مجہول صیغے کی شکل میں پیش کیا گیا, ہدیا یعنی اس کی ہدایت کر دی گئی. اور یہ بھی عجیب ہے کہ یعتصم جو ہے وہ مضارع ہیں اور ہدیہ یعنی ماضی ہے, فقط ہدیہ یعنی جس نے بھی اللہ کو پکڑنے کی, ظاہر ہے کہ یہ کام رسول کے دور میں بھی لوگ کر رہے تھے, بعد میں بھی کریں گے, تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اعتصام باللہ. لیکن جس نے بھی خدا سے کنیکشن ڈیولپ کر لیا یقیناً اس کی ہدایت کر دی گئی الی صراط مستقیم. اس میں کیا نقطہ ہے؟ یہ خدا کیوں نہیں کہہ رہا کہ جس نے مجھے تھام لیا میں نے اس کی ہدایت کر دی؟ ہدیہ کیوں ہے؟ ہدایت کر دی گئی, تو یہاں سے گراؤنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے حبل اللہ کے لیے, कि जो अल्लाह को पकड़ता है उसकी हिदायत अल्लाह की तरफ और सिरात मुस्तकीम की तरफ कैसे होती है, हब्लिल्लाह के जरिए से होती है। इस पर इंशाअल्लाह थोड़ी तफसील बाद में। और जो सूरह हज की आखिरी आयत भी हमने पिछली दफा पढ़ी थी उसमें भी इर्तिसाम बिल्लाह का वर्ड है, मैं उसको भी शामिल करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहां से आपको ये बात समझ में आ गई आज की हद तक कि वो दीन उसको खतरा कहाँ पर है, खतरा कहाँ से है, उस दीन को कौन सी चीज, उसकी खसूसियात क्या है। और अगर हमें उस हकीकी दीन को जो नूर है और हक है अगर बचाना है तो वो तीन कौन से काम है कि जिनको लाजमी करना है। आयात इलाहिया की तिलावत, रसूल खुदा की सुन्नत और इतिसाम बिल्लाह। ये तीन चीजें, तीन उमूर अगर ना हो तो कुफार मिन अहले किताब और मुनाफिकून मिन अल मुस्लिमीन का गठजोड़, आप उस ऑनस्लॉट से नहीं बच सकते। और फिर हम इसी बात पर खुश होते रहेंगे कि जनाब दीन मेरे पास मौजूद है लेकिन उस दीन का खाली एक छिलका होगा, उस दीन की एक शक्ल होगी, उस दीन की एक सूरत होगी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उलमा एक बात की मिसाल लेते हैं कि वो शेर जिसकी तस्वीर कागज पर बना दी जाती है या पत्थर के मुजस्मे का शेर, उससे किसी को डर नहीं लगता, उसका रोब किसी पर कायम नहीं होता, उससे किसी किस्म की कोई चीज सरजद नहीं होती। तो हम वही कागज के शेर और मुजस्मे वाले शेर ही बने बैठे रहेंगे और रफ्ता रफ्ता करके डे बाय डे हमारे कदमों के नीचे से नऊज़ुबिल्लाह जमीन सरकती चली जाएगी। एक सलवात मोहम्मद वाल मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाह। आज की तारीख में जो हमारी नियत है कि इंशाअल्लाह क्योंकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की यौम शहादत भी करीब है और जो हमारा मौजू है उसमें भी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक खुसूसी, इस मौजू के हवाले से भी एक खुसूसी अहमियत है क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद दीन हक के अलम को, जिसके बारे में सैयद शहादा ने फरमाया था कि हम इसलिए निकले हैं ताकि ए खुदा तेरे दीन के अलम को सरबलंद देखें, तो उस अलम को नीचे जिस हस्ती ने नहीं गिरने दिया और उसकी सरबलंदी को और चार चांद लगाए वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। तो इस बिना पर आज इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जिक्र से कुछ फैजियाब होते हैं। हम अगर आपकी हयात तय्यबा पर गौर करें, मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चों को भी ये बात जहन में महफूज होगी और अगर नहीं है तो रहना चाहिए कि हमारे चौथे इमाम जिनका नाम अली है इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम, और आपके बहुत सारे अलकाब हैं जिनमें ज़ैनुल आबिदीन हैं, सैयदुस साजिदीन हैं, तो आपका सन विलादत 38 हिजरी है और तारीख जमादियुल अव्वल के महीने में, और आपका जो सन शहादत है वो 95 हिजरी 25 मुहर्रम, यानी तकरीबन 94 हिजरी तक आपकी हयात तय्यबा है। हम अगर इस पर गौर करें कि ये जो अरसा है जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी गुजारी बसर की 38 से लेकर और मुहर्रम 95 हिजरी, ये किस किस्म का दौर है, इस दौर की क्या खसूसियात हैं जिनमें से तकरीबन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जो 61 हिजरी को हो गई तो 34 बरस 34 साल इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत के दौर अदवार, ये किस किस्म का दौर है, इमाम अलैहिस्सलाम के सामने कौन से मसाइल थे, कौन सी परेशानियां थी। आपकी विलादत, इमाम अली अलैहिस्सलाम हयात थे उस वक्त, دو سال بعد یعنی 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں. 40 ہجری میں ہی یا 41 ہجری میں آپ کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے خلافت کو خیر باد کہا. امیر شام قابض ہو جاتا ہے اس مسند پر کہ جو مسند سوائے خلیفہ خدا اور جانشین برحق پیغمبر کے کسی اور کا حق نہیں تھا, اس پر یہ قابض ہو گئے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ اکیلے نہیں تھے, ساتھ میں بیک گراؤنڈ سے پیچھے سے وہ قوتیں بھی کام کر رہی تھیں کہ جس کی طرف قرآن نے ہم کو بتایا ہے. منافقین تنہا نہیں تھے, منافقین تنہا آپریٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے, منافقین تنہا آپریٹ نہیں کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ کون ملتا ہے وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے. تو یہ اس وقت بھی یہی معاملات تھے. یہ قابض ہو گئے. 10 برس امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے حقیقتاً اس وقت سلو کیوں کی تھی؟ جو ہم جس حد تک سمجھ سکتے ہیں, ہم جس حد تک سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ جو چند افراد تھے ان کے معیار کو اتنا بلند کیا جائے کہ ان کے ذریعے سے یہ والا کام جو خدا کہہ رہا ہے کہ دین کے غلبے والا اور دین کی نورانیت کو نافذ کرنے والا, یہ کام لیا جا سکے. اور یہ کام میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں, عام میں مومنین کے بس کا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ ساری قرآن کی آیتیں تلاوت کی ہیں اور کر رہا ہوں اور کریں گے انشاءاللہ, کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ ہر قزو ناقض مجھ جیسا آدمی اٹھ کے آ جائے جی مومن, اس سے مسائل نہیں. امام حسن علیہ السلام نے وہ اس تربیت کا, وہ اس انسان سازی کا آغاز کیا, اور جناب سید الشہداء نے اس کو کنٹینیو کیا یہاں تک کہ ایک مختصر جماعت ان لوگوں کی تیار ہو گئی کہ جنہوں نے وہ کام کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے. 1380 برس گزرنے کے بعد اس کی تابنا کی آج بھی ہماری نظروں کے سامنے. تو اگر وہ معیار پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ افراد خود بھی نورانی ہیں اور ان کے ذریعے سے دین خدا کی نورانیت بھی ضیابار ہوتی ہے, دنیا میں پھیلتی ہے, وہ نورانیت روشن ہوتی ہے. 61 ہجری کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی جو زندگی, یعنی یہ پراشوب دور ہے, میں آپ کی خدمت میں, اس کے بعد کیا ہے؟ واقعہ حرہ ہے 2 سال کے بعد, کہ جس میں مدینے کی تاراجی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو اپنے پاس پناہ دی ہے, اور اس وقت کربلا کی وجہ سے بہرحال ایک فرق پڑ گیا تھا کہ اس خلیفہ کی طرف سے, یزید ملعون کی طرف سے اپنے سپہ سالار کو یہ ہدایت ضرور تھی کہ علی ابن الحسین سے تعرض نہیں کرنا, ان سے جھگڑا نہیں مول لینا. بہت لوگوں کو پناہ دی, ایک عجیب مشکل والا وقت تھا. اس کے بعد حجاج بن یوسف آ کے مسلط ہو گیا 20 سال کے لیے. اس دوران میں مومنین پر, اہل بیت کے ماننے والوں پر جو مصیبتیں ٹوٹیں, اس مصیبت کو کس نے کنٹرول کیا ہوگا؟ ان مصائب کو کس نے مقابلہ کیا ہوگا؟ یہ سب امام سجاد علیہ السلام کے دور کے واقعات ہیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو عرصہ حیات ہے اور آپ کا جو دور امامت ہے, یہ مشکل ترین ایام میں ایام ہے. شاید ہی کسی امام نے اتنا مشکل دور دیکھا ہو اپنی زندگی کا, اتنا مشکل دور کسی اور امام نے نہیں دیکھا. اور اس کی جو میں نے تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کی. اور اگر ہم تھوڑا سا اب اپنی چشم تصور کو کربلا کی طرف اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی طرف لے جائیں, تو وہاں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب 10 محرم کا دن گزر گیا ہے اور یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوتا ہے, تو اب हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की वहाँ पे क्या हालत होगी, क्योंकि हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है बगैर किसी शक व शुबे के कि रोज़ आशूर इमाम सज्जाद अलैहि सलाम बहुत ज़्यादा बीमार थे। अब उस बीमारी से कितने दिनों में इफाका हुआ है, कितने दिन आपको सेहत याब होने में लगे हैं, 11 मुहर्रम की सुबह को जब आपको तौक और बेड़ियां पहनाई गई हैं, उस वक्त आपकी बीमारी और ज़ईफ़ी और कमज़ोरी का आलम क्या था। और जैसा कि तारीख हमको बताती है कि जिन ऊँटों पर अहले हरम को लेकर गए हैं वो कोई महमलात नहीं थी, उनको सजाया बनाया नहीं गया था, उन पर खसूसियत के साथ सवारियां नहीं रखी गई थी। इस आलम में अब वो क्या अजियत होगी, क्या तकलीफ होगी जिसके साथ आपने करबला से कूफा और फिर कूफे से शाम का सफर किया। और उस दौरान में जो सबसे बड़ी मुसीबत थी और उसके मुकाबले में इमाम अलैहिस्सलाम की इस्तकामत और एक अजीब मनाजिर है। एक मिसाल हम उसूल सवाब के लिए बयान करें कि जब दमिश्क में ये काफिला पहुंचा है और जामा मस्जिद के सामने उसको ठहराया गया है, तो मस्जिद का जो मेन गेट है, दरवाजा है, उसके सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी उस नातवानी और उस ज़ईफ़ी के आलम में खड़े हुए हैं कि एक मर्द शामी आता है, बूढ़ा, और आपको सर से पैर तक देखता है और कहता है कि खुदा का शुक्र है, खुदा की पनाह, इन अल्फाज कहता है कि खुदा का शुक्र है कि जिसने तुमको जलील और रुस्वा किया और तुम्हारी शिकस्त के जरिए से अमीरुल मोमिनीन यजीद को कुव्वत और तवानाई बख्शी, उनके दिल को खुश किया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इंतहाई तहम्मुल और खामोशी से, अब आप इस तबलीग को देखें कि ये तबलीग इस हालत में ये किसका जिगर है, किसका जिगर है। आप खामोश रहे, आपने उससे पूछा कि ए बरादर, क्या तूने कुरान करीम कुरान पढ़ा है, कुरान जानता है। ये लहजा और ये जुमले सुनने के बाद वो शख्स खुद चौंका, क्योंकि वो ऐसी किसी भी चीज की तवक्को नहीं कर रहा था। उसने कहा, हाँ मैं कुरान जानता हूँ, कुरान पढ़ा हुआ हूँ। आपने फरमाया, क्या तूने कुरान में आया मवद्दत पढ़ी है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। उसने कहा, पढ़ी। आपने कहा कि वो कुर्बा जिनकी मवद्दत का हुक्म किताब खुदा में दिया गया है वो हम है। उसके बाद आपने दो तीन आयतें और पढ़ी, हर जगह फरमाते थे कि ये जहां पर खुदा ने जिनकी मोहब्बत का हुक्म दिया है, जिनका ख्याल रखने का हुक्म दिया है, जिन पर खुम्स रसूल खुदा के साथ जिनके लिए खुम्स को हलाल किया है, ये हम है। और फिर आखिर में आपने फरमाया, क्या तूने कुरान में आयत अथीर पढ़ी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़ाहिल बैत। वो कहता है कि हाँ मैंने ये आयत पढ़ी है। तो आपने फरमाया कि वो अहले बैत कि जिन्हें खुदा ने हर किस्म की निजासत से ताहिर और बाला तर करार दिया है, वो हम। ये चार पांच जुमले सुनने के बाद अब उसको इस तरीके से उसकी हालत हो गई कि काटो तो बदन में लहू नहीं, सन्नाटे में आ गया और सर झुका के कहा कि हाँ मुझे यकीन हो गया है कि आप ही खानदान रसालत हैं, आप ही अहले बैत नबूवत हैं। उसके बाद उसने एक चीख मारी, अपने सर से अमामा उतार कर जमीन पर फेंका और कहता है कि ऐ फरजंद रसूल, मैंने बहुत गुस्ताखी और बेहूदगी की, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है। आपने फरमाया, क्यों नहीं, हर मुसलमान जब सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करे तो खुदा उसकी तौबा कबूल करता है। उसने कहा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया उस बूढ़े ने और कहा कि ऐ खुदा, मैं तौबा करता हूँ अपने इस अमल से और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मैं तेरे रसूल और उनके अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला हूं। اور اس کے نتیجے میں یزید کی طرف سے اس کے قتل کا حکم جاری ہوا. یہ امام سجاد علیہ السلام کی امامت ہے, یہ کار امامت ہے. کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو انتہائی سخت, انتہائی سخت ہے کہ اس حالت میں بھی, اس حالت میں بھی کہ جس کو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں الشام الشام الشام, اس اذیت کے عالم میں بھی آپ کار امامت کو انجام دے رہے ہیں, ہدایت کے فریضے کو, ابلاغ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں. یہ شان ہے آپ کی امامت کی. روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب تنہا ہو گئے, اس وقت آپ صدا استغاثہ بلند فرماتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو خاندان رسالت کی نصرت کرے, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو ہماری آواز استغاثہ پر لبیک کہے. اس وقت یا تو خیمہ رباب سے رونے کی آواز آئی یا امام سجاد علیہ السلام کے خیمے سے گریے کی صدا سنائی دی. امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام شدت بیماری کے باوجود ہاتھ میں ایک نیزہ پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہے. آپ دوڑ کر فرزند کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے فرزند, مشیت الہی یہی ہے کہ ابھی تم پر جہاد ساقط ہے, تم سے تمہیں اور فرائض انجام دینے ہیں, تمہارے ذریعے سے اس کار امامت کو آگے جانا ہے, اپنے خیمے میں واپس جاؤ. امام سجاد علیہ السلام نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے بابا جان, آپ کی صدا استغاثہ کا جواب دینے کے لیے باہر آیا, جب کسی کو نہ سنا, آپ کی حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تو باہر آیا. امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو دوبارہ خیمے تک پہنچایا, وصیتیں کیں, اسرار امامت سپرد کیے. امام سجاد علیہ السلام دوبارہ غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو خبر نہیں کہ کب شمر ملعون نے سر امام حسین علیہ السلام کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا. پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی آنکھ اس وقت دوبارہ کھلتی ہے کہ جب پھپھی زینب آپ کا شانہ ہلا رہی ہوتی ہیں, آپ اپنی نظریں آنکھیں کھولتے ہیں, نظریں چاروں طرف دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے اور صدا بلند ہو رہی ہے, الا قتل الحسین بکربلا, اور دور نیزے پر سر امام حسین ہے جو بلند کیا جا رہا ہے. پھوپھی پوچھتی ہیں کہ اے فرزند, اب تم امام وقت اور حجت خدا ہو, بتاؤ اس حالت میں ہم کیا کریں. امام فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں, اپنی ناموس کو, بچوں کو سمیٹ کر جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلیں. شام غریباں کا سورج جب ڈھلا تو اس نے بھی, اس رات نے بھی امام سجاد علیہ السلام کو اس عالم میں پایا کہ وہ رات بھی سید الساجدین کے سجدوں سے محروم نہیں تھی, اور اس صدائے کربلا, اس کربلا کے صحرا میں بھی آپ کی صدا بلند ہو رہی تھی تسبیح و تحلیل. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِن شُرُورِ